أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون سورة آل عمران آية 103 قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے گزشتہ جمعہ کا عنوان بنایا تھا خطبے کا عنوان بنایا تھا وہ تعاونوا علی البر و تقوی والی آیت تھی, یعنی وہ آیت جو نصیحت کرتی ہے کہ اچھی باتوں میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو اور بری باتوں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو. قرآن کریم بہت سے مضامین کو جوڑوں کی صورت میں پیش کرتا ہے. ایک آیت کا جوڑا ایک اور جگہ ملتا ہے اور دونوں جوڑے ایک دوسرے کے مضمون کو تقویت دیتے ہیں. تو تعاون سے مراد کیا ہے؟ صرف تعاون سے مراد یہ نہیں کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ مانگو اور وہ دوسرا فریق تعاون کرتے ہوئے وہ چیز تمہیں دے دے. تعاون کا اصل حقیقی مضمون اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے جو میں نے آج تلاوت کی ہے, اور اسی لیے گزشتہ خطبے کے آخر پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات بھی آپ کے سامنے رکھے جن کا تعلق نیکیوں کا حکم دینے اور بدیوں سے روکنے سے ہے. بس تعاون کس بات پہ کرو؟ اگر آپ کسی کو کچھ کہیں تو پھر تعاون کا سوال پیدا ہوتا ہے, کسی سے بات سے روکیں پھر تعاون کا سوال پیدا ہوتا ہے, اور ہر جگہ کسی طاقت کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم اس پہلو سے ساری امت کو ہی صاحب امر بنا دیتا ہے, اور حقیقت میں صاحب امر ہونے کا راز اس میں ہے. ان دو آیات کے مضمون کو سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اسلام میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. جہاں اطاعت کا حکم ہے وہ پابند ہے نیکی کی باتوں کے ساتھ, اتنا پابند ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی بیعت لیتے وقت جو الفاظ وحی سے ذریعے سکھلائے گئے جو قرآن کریم میں موجود ہیں ان میں یہ ہے کہ ان سے یہ عہد لیا کرو بیعت کے وقت کہ معروف باتوں میں تمہاری تیری اطاعت کریں گی. میں نے پہلے ایک دفعہ اس مضمون پر روشنی ڈالی تھی کہ معروف باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر معروف باتوں کا حکم دے سکتے تھے. معروف باتوں سے مراد آپ کے دائرہ حکم کو محدود کرنا نہیں بلکہ بڑھانا اور وسعت دینا ہے. قرآن کریم میں جو اوامر اور نواہی ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کرتے ہیں یا مومنین کو مخاطب کرتے ہیں, उनके अलावा भी बहुत सी नेकी की बातें होती हैं जो उनकी तशरीहात से ताल्लुक रखती हैं, और बरह रास्त तशरीह का हवाला देकर की जाए या ना की जाए, हर अच्छी बात की बुनियाद कुरान करीम में मौजूद है। और ये बहस उठाने की जरूरत नहीं कि कुरान करीम की फलां आयत में ये बात इस तरह है इसलिए इसके ताल्लुक में तुम्हें हदायत को मेरी हदायत पर अमल करना चाहिए। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम तर वही की बात फरमाया करते थे। फिर ये जो फरमाया गया कि मारूफ में मेरी अतात करोगी, उससे मुराद ये है कि औरतों में ये इस बात का कोई वहम तक न रहे कि जब भी हमें हुक्म मिले हम ये पता करें कि कुरान करीम में मौजूद है कि नहीं। मारूफ तो ऐसी चीज है जो हर जमाने के हर इंसान पर, खिता अर्ज के हर इंसान पर बराबर इतलाक पाती है। मारूफ बात वो है जो उर्फ़ आम में देखने से अच्छी मालूम हो, उसके लिए हुक्म का हवाला देने की जरूरत नहीं है, साहिब अमर का हवाला देने की जरूरत नहीं है। तो मुराद यह है कि जिंदगी किसी शोबे से ताल्लुक रखने वाली बात हो, ख्वाह वाज़ेह तौर पर कुरान करीम के अवामिर और नवाही में उनका जिसका जिक्र हो या ना हो, तुम फिर भी अतात करोगी। और अवामिर और नवाही में अतात के लिए तो लाजिम है कि हर मोमिन जो बैत करता है वो जरूर अतात करे, क्योंकि उसकी बैत ही अल्लाह के साथ है, वो सब कुछ बेच बैठता है खुदा के हुजूर। बस ये जो मजमून है मारूफ में अतात का, यह अतात के दायरे को तंग नहीं करता बल्कि बहुत खुशी कर देता है। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि जब तमाम उम्मत को साहिब अमर बनाया गया है और कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात से पता चलता है कि खुदा ताला उम्मतों को अपना जानशीन बनाया करता है, आयत इस्तिखलाफ में भी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम नेकुकार गुलामों को जो आखिरत पर ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं उनको एक खुशखबरी दी गई है कि हम तुम्हें अपना खलीफा बनाएंगे या जमीन में खलीफा बनाएंगे जैसा कि पहलों को बनाया। ये तफसील तो बहुत लंबी है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अमरे वाक्या ये है कि जब एक साहिब अमर के जरिए किसी कौम के सुपुर्द दुनिया की इस्लाह की जाए तो उस कौम का हर फर्द साहिब अमर हो जाता है, और इस पहलू से बड़े और छोटे, हाकिम और महकूम की कोई तफरीक बाकी नहीं रहती। उसकी शर्त यह है कि हर शख्स नहीं अमर बिल मारूफ करे और नहीं अनिल मुनकर करे, हर शख्स अच्छी बातों का हुक्म दे और नेकियों की तरफ बुलाए। अब नबी और क्या करता है, यही तो करता है, लेकिन नबी इन मानों में भी मामूर है कि उसके सामने बात समझ आए या ना समझ आए इंसान किसी किस्म का कोई एतराज नहीं कर सकता, कोई पसो पेश नहीं कर सकता। मगर आमतुल मुस्लिमीन के लिए साहिब अमल बनने के लिए लाजिम है कि वो हमेशा ऐसी अच्छी बातें करें, ऐसी बुरी बातों से रोकें कि जिसके लिए कोई शख्स हवाला मांगे ही नहीं। और कुरान करीम की नेकियां दरअसल तमाम तर इसी नौ से ताल्लुक रखती हैं, मगर बाज अपनी नौ के अंदर एक ऐसा मकाम हासिल कर लेती हैं कि हर कहने वाले को ये समझाने की ताकत नहीं होती कि ये क्यों तुम्हारे लिए मुफीद है। झूठ के मुतालिक तो कह सकता है कि जब मैं तुम्हें कहता हूं झूठ ना बोलो और सच बोलो तो सब दुनिया जानती है कि अच्छी बात है, मगर पांच वक्त नमाज इस तरह अदा करो और इस तरह ना करो, या सूरज ढले पर क्या किस तरह की इबादत कर सकते हो या नहीं कर सकते, कितनी देर बाद और कितनी देर पहले, रोजमर्रा वुजू कैसे करना है, नमाज के लिए कैसे खड़ा होना है, रकतें क्या होती हैं, अब इनको कोई इंसान अमल बिल मारूफ के हवाले से तो समझा नहीं सकता। इसलिए इसके लिए साहिब अमर ही है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन पर कुरान नाजिल हुआ उनका सिर्फ यही हवाला काफी है कि साहिब अमर को अल्लाह ताला ने मामूर फरमाया और ये हदायतें दी हैं और तुम पर इसका मानना फर्ज है। बस इन मानों में भी मोमिन हकीकत में साहिब अमर बन जाता है जब वो कुरान का हवाला देगा تو اس پر یہ سوال اٹھ ہی نہیں سکتا کہ تمہیں کیا خدا نے الہام کیا تھا. وہ کہے گا جس کو اپنے اس زمانے کے لیے یا ہر زمانے کے لیے خدا نے مامور بنایا ہے اس کو تو الہام کیا تھا, اور میں وہی باتیں تمہیں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ جو نصیحت ہے یہ مومنوں کے دائرے تک محدود رہتی ہے, اور ان میں بھی ہر مومن صاحب امر ہے, اور ہر روکنے والا خدا تعالیٰ کی نواحی کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اختیار رکھتا ہے کہ روکے. بس یہ جب مضمون وسعت کے ساتھ سمجھ آتی ہے تو نظام اسلام میں کسی ڈکٹیٹرشپ کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا. یہاں تک کہ ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا کہ کسی شخص نے اپنی امارت کا روب جمانے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ میری امارت کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں, آزمانے کی خاطر کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں تم سمندر میں چھلانگ لگا دو یا آگ میں کود جاؤ, آگ کا موقع تھا وہ خاص طور پر. تو جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آگ میں کود جاتے تو جہنم میں کود جاتے. بس امر کے نام پر کسی مومن کو کھلا اختیار ہی نہیں دیا قرآن کریم نے کہ جو چاہے اس کا امر دے دے. عوامر اور نواحی کھلے کھلے ہیں, اور ہر بات کھول کر واضح طور پر بیان فرما دی گئی ہے. ہاں متشابہات کی دنیا ایسی ہے جس میں ہر شخص کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. امر بالمعروف میں جہاں عہد بیعت لیا گیا ہے وہاں بہت سا حصہ متشابہات سے بھی تعلق رکھتا ہے. قرآن کریم میں واضح طور پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ عورت اس طرح پردہ کرے. اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح پردہ کرو تو جنہوں نے بیعت کی تھی ان کا فرض ہے کہ اسی طرح پردہ کریں. تو یہ وہ وسیع مضمون ہے جس میں تمام کی تمام امت خلیفہ بن جاتی ہے اور صاحب امر ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ نیکی کی بات کرے اور برائی سے روکے, شرط یہ ہے کہ بھلائی کی طرف بلائے. اور یہ وہ مضمون ہے جو مومن اور غیر مومن سب پر یکساں اطلاق پا جاتا ہے. کوئی دنیا کی قوم ایسی نہیں جس کو آپ نیکی کی تعلیم دیں اور وہ آگے سے وہ کہے کہ تم کون ہوتے ہو, تمہیں کس نے مقرر کیا ہے, کسی حکومت کا کوئی پروانہ تو لا کے دکھاؤ جس نے تمہیں مقرر کیا ہو کہ ہمیں نیکیوں کی تعلیم دو. بے بس ہو جائے گا, نہیں کرے گا, زیادہ سے زیادہ عمل نہیں کرے گا, مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ہوتے کون ہو مجھے اچھی باتیں کہنے والے. کسی کو آپ کہیں دھوپ سے اٹھو, سائے میں بیٹھو, گرمی زیادہ ہے, پاگل ہی ہوگا جو کہے گا کہ تم کون ہوتے ہو, تمہیں کس نے ٹھیکے دار بنایا مجھے میرا. بس ٹھیکے دار تو نبی بھی نہیں ہوتا, لیکن ٹھیکے دار نہ ہونے کے باوجود اس کے حکم میں اتنی طاقت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا پاگل ہوگا, کیونکہ وہ سچائی پر مبنی حکم دیتا ہے, وہ معروف کے حکم دیتا ہے, بدیوں سے روکتا ہے. تو دراصل طاقت مضمون میں ہوتی ہے, اور جو مضمون کوئی شخص اختیار کرتا ہے اسی لحاظ سے یا وہ طاقتور ہو جاتا ہے یا وہ کمزور ہو جاتا ہے. اچھی بات اور سچی بات میں ایک طاقت ہے, اور جو بھی سچی اور اچھی بات اختیار کرے گا وہ لازماً طاقتور ہوگا, خواہ خدا تعالی نے اس کو مامور کیا ہو یا نہ کیا ہو, پھر بھی وہ مامور ہوگا. لیکن خدا اسے مامور کرتا ہے کیونکہ یہ باتیں جو سچائی اور نیکی کی باتیں ہیں یہ ہر مذہب کا خلاصہ ہیں. بس خدا نے جب بھی کبھی کسی مذہب کو نازل فرمایا اس میں اچھی باتوں اور سچی باتوں پر مامور کیا گیا, اور ہر شخص آزاد ہے جب چاہے جتنا چاہے اپنا دامن ان سے بھر لے, اور جتنا سچائی اور بھلائی سے وہ اپنا دامن بھرتا چلا جاتا ہے وہ مامور ہوتا چلا جاتا ہے, صاحب امر ہوتا چلا جاتا ہے. بس یہ پہل وقت ہے کہ جماعت احمدیہ کو صاحب امر بننا ہوگا, اور ان شرائط کے ساتھ بننا ہوگا جو قرآن کریم نے پیش فرمائی ہیں, کیونکہ دعوت اللہ کا صاحب امر ہونے سے بہت گہرا تعلق ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون پر بہت ہی جاذب دل پذیر رنگ میں, جو دلوں کو کھینچنے والا رنگ ہے, اس سے روشنی ڈالی ہے. اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا جو جذب ہے اس کی کوئی مثال آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی. چند فکروں میں اتنی گہری باتیں فرما جاتے ہیں, اتنی दिलों को खींचने वाली बातें हैं कि उसका कोई तोड़ नहीं किसी के पास, मजबूर है कि खींचा चला आए। बस इस हवाले से मैंने इस मजमून पर के लिए के को समझाने की खातिर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस आज के लिए चुनी हैं, और इसी तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुछ इख्तबासात हैं जो इसी मजमून पर कुरान और सुन्नत के लिहाज से रोशनी डाल रहे हैं। तर्जमा सूरह आले इमरान की इस आयत का जो 105 आयत है ये है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, लाजिमन तुम में से एक उम्मत ऐसी रहनी चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की तरफ बुलाती रहे। और उस उम्मत की तायीन नहीं है, ये तो नामुमकिन है कि हर फर्द बशर खैर की तरफ बुलाने की ताकत रखता हो अपनी जहनी कल्बी सलाहियतों के अतबार से, अपने दायरा असर के लिहाज से, अपनी दीगर मसरूफियात के लिहाज से, सेहत और बीमारी के लिहाज से। हर शख्स की ताकतें अलग अलग हैं, लेकिन एक साले उम्मत में एक बड़ा हिस्सा ऐसा ज़रूर मौजूद रहता है जो अपने आप को भलाई की तरफ बुलाने पर वक्फ कर दे, और यही वो हदायत है जो इस आयत के आगाज में दी गई है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, वक्फ हो जाए इस बात पर कि भलाई की तरफ बुलाते रहें। और भलाई की तरफ बुलाना और यामरूना बिल मारूफ में एक फर्क किया गया है। भलाई की तरफ बुलाना एक दावत आम है जिसका दरअसल ताल्लुक दावत अल्लाह से है, क्योंकि कुरान करीम ने जहां दावत अल्लाह का पैगाम दिया है वो उसको साथ ये भी फरमाया, सबसे अच्छी बात, सबसे प्यारी बात है, मन हसनो कौल वाम, उससे ज्यादा खूबसूरत बात क्या होगी जो खुदा की तरफ दावत दे और नेक अमल करता हो जिसके अमाल उसकी इस दावत को सच्चा कर दिखाएं। तो ये खैर जो है ये दरअसल खुदा की तरफ बुलाना है, और नेक कामों की तरफ बुलाना एक ही बात बन जाता है। नेक कामों की तरफ बुलाने का मतलब लाजिम नहीं कि खुदा की तरफ बुलाया जाए, मगर खुदा की तरफ बुलाने का लाजिमन ये मतलब है कि नेक कामों की तरफ बुलाया जाए। बस खुदा की तरफ बुलाना हावी है हर नेकी के ऊपर। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ, दावत और अमर में देखें कैसा फर्क करके दिखा दिया। अगर खैर आम मारूफ होती तो उसके लिए भी अमर का लफ्ज इस्तेमाल होना था। फिर दावत एक ऐसी चीज है जिसे अगले रद्द भी कर लेते हैं, कबूल भी कर लेते हैं, मगर अमर में उनको इख्तियार नहीं है रद्द करने का। तो फरमाया तुम खुदा की रस्तों की तरफ बुलाओ, खा लोग माने या ना माने, बुलाते चले जाओ, उनको इख्तियार है कबूल करें या ना करें। लेकिन जब तुम नेक कामों की तरफ बुलाओ जो उर्फ आम में नेक हैं तो तुम साहिब अमर हो जाओगे। फिर वो खुदा को ना भी माने तो तुम्हारी बातों को उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी बातों का इनकार पागलपन है, और कभी भी कोई शख्स अच्छी बातों के ताल्लुक में हवाले नहीं मांगा करता कि तुम्हें किसने इख्तियार दिया था। बस यामुरूना बिल मारूफ एक आम हुक्म है नेकी का जिसे जमात को इख्तियार करना लाजिम है, यनहौन अनिल मुनकर और बुदबदियों से रोकते चले जाएं। इन बातों में बहुत सी नसीहतें और बहुत से फवायद मुजमिल हैं। अव्वल तो मैंने जैसा कि गुज़श्ता खुतबे में बयान किया था, वो कौम जिसे नेकी की बातें कहने की और नेकी की बातों में तावुन करने की आदत हो, क्योंकि दूसरा जोड़ा इस आयत का वो है कि तावनु अलल बिर्र वत्तक्वा, तो जब नेकी की तरफ बुलाया जाए तो फिर तावन किया करो, पीछे ना बैठ जाया करो। फरमाया जिनको ये तौफीक हो वो लोग अतात के वह मुरक्खा बन जाते हैं, क्योंकि अतात का मज़मून ऊपर से नीचे तक नेकियों से ताल्लुक रखता है। जिनको ये पूछे बगैर अतात की आदत पड़ जाए कि तुम मामूर हो भी कि नहीं, कैसे मुमकिन है कि जिनको खास कामों पर मामूर किया जाए उनकी अतात के मुतालिक सवाल उठाएं। بس بہترین اطاعت وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے شروع ہوتی ہے, اور بہترین دعوت الی اللہ ہے وہ ہے جو دعوت الی الخیر سے شروع ہوتی ہے. یہ تین باتیں اگر جماعت احمدیہ مضبوطی سے پکڑ لے تو جماعت احمدیہ کی ہمیشہ کی بقا کے لیے, جب تک وہ ان باتوں پر قائم رہے, یہ ضمانت ہو جائیں گی. یہ تین باتیں اگر جماعت مضبوطی سے پکڑ لے تو ان کی دعوت الی اللہ میں بھی غیر معمولی طاقت پیدا ہو جائے گی, اور بنی نوع انسان ان کو اپنا سچا ہمدرد سمجھنے پر مجبور ہوں گے. لیکن ایک اور فائدہ جو میرے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ دعوت الی اللہ کے ساتھ جب یہ فرمایا وعمل صالحا, تو اس کا تعلق صرف دعوت الی اللہ سے نہیں بلکہ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر سے بھی ہے. کیونکہ قرآن کریم یہ بات خوب کھول رہا ہے کہ اگر تم بد کردار ہو تو تمہیں نیکیوں کی طرف بلانے کا حق نہیں رہتا, اگر تم جھوٹے ہو تو تم سچائی کی طرف بلانے کی طاقت نہیں رکھتے. بعض دفعہ ایک کمزور آدمی بھی مجبور ہے ان عوامر کی طرف بلانے پر جو قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں عوامر کے طور پر, لیکن جتنا وہ ان عوامر پر خود عمل نہ کرتا ہو, ان احکامات پر جس حد تک وہ خود آ رہی ہو عمل کرنے سے, اس حد تک اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے. اور ضروری نہیں کہ ایک شخص جب تک کمال درجے کی نیکی کی انتہا تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک کسی کو نیکی کی طرف بلائے نہ, یہ تو ناممکن ہے, کیونکہ اس صورت میں سب نیکی کی طرف بلانے والے ہار کے بیٹھ رہیں گے. اگر وہ اپنی بدیوں پر نظر ڈالیں, اپنی کمزوریوں پر نگاہ رکھیں, تو کوئی بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھے گا کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا سکے. بس مراد یہ ہے کہ توجہ رکھنا اس بات کی طرف. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم بلاؤ تو اپنے نفس کی بھی نگرانی کرو. جہاں تک دنیا کا تعلق ہے, تمہاری بات میں طاقت تبھی پیدا ہوگی اگر دنیا کو کم سے کم یہ معلوم ہو کہ جن باتوں کی طرف تم بلاتے ہو تم دیانتداری سے ان کو قبول کرتے ہو, جہاں تک توفیق ہے ان پر عمل کی کوشش کرتے ہو. یہ جو شرط ہے جہاں تک توفیق ہے, یہی وہ شرط ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت میں داخل فرما دی. بیعت کے الفاظ میں داخل فرما کر ہر ایسے شخص کو ایک قسم کی ضرورت تو نہیں کہنا چاہیے, ایک قسم کا حوصلہ دے دیا جو اتنا بڑا عہد کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. مجھ سے ایک دفعہ ایک غیر مسلم نے جو بیعت کے ارادہ کر چکا تھا سوال کیا کہ دل تو میرا بہت چاہ رہا ہے مگر اتنا بڑا وعدہ ہے جس کے لیے ہمت نہیں پڑتی. تو میں نے کہا تم الفاظ پر غور کرو, اس میں یہ ہے کہ میں کوشش کرتا رہوں گا. کیا تم دیانتداری سے نیکی کی کوشش بھی نہیں کرو گے؟ فوراً اس کو شرح صدر نصیب ہو گیا. اس نے کہا نیکی کے جس مقام پر بھی ہو کوشش تو کرنی ہی کرنی ہے, اور بدی سے چھٹکارے کی بھی کوشش ہی ہوتی ہے, مگر کوشش میں فرق بھی ہوتا ہے. ایک کوشش وہ ہے جو خالص نیت کے ساتھ, اس پختہ ارادے کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جب تک طاقت ہے میں یہ ہمت نہیں چھوڑوں گا, یہ کوشش نہیں چھوڑوں گا کہ بدیوں کو ترک کروں اور نیکیوں کو اختیار کروں. ایک کوشش کا مطلب یہ ہے کہ خیال ہے کہ ہاں چھوڑ دیں گے, لیکن باہمت ارادہ پیدا نہیں ہوتا اور باہمت عمل اس کے پیچھے نہیں آتا. ایسی کوشش بے معنی ہے. بس نیکی اور بدی کا چونکہ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, وہ اس بات پر ضرور نگاہ رکھتا ہے, اور احادیث نبویہ سے قطعاً ثابت ہے کہ کوشش میں سچائی تھی کہ نہیں. اگر کوشش سچی ہے تو عہد بیعت سچا ہے, اگر کوشش سچی ہے تو آپ کو خیر کی طرف بلانے کا حق ہے, اگر کوشش سچی ہے تو معروف کی طرف بلانے کا حق ہے چاہے آپ میں خامیاں بھی موجود ہوں. کوشش سچی ہے تو بدیوں سے روکنے کا حق ہے اب چاہے آپ میں خامیاں موجود ہوں, مگر خامیوں کو پالتے ہوئے, ان کو اس طرح قبول کرتے ہوئے گویا وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن گئے ہیں, پھر جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کو منافقت کہتے ہیں. اور منافقت میں کوئی برکت نہیں ہوتی. بس آپ نے اپنی کمزوریوں کے باوجود دعوت اللہ کرنی ہے. آپ نے اپنی کمزوریوں کے باوجود نیکیوں کی طرف یا معروف باتوں کی طرف بلانا ہے اور بد باتوں سے روکنا ہے. اور آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ میں نفاق نہ ہو. نفاق تب پیدا ہوتا ہے اگر انسان ایک چیز کو قبول کر کے اس پر قائم ہوتے ہوئے راضی ہو کر پھر یہ دکھاوا کرے کہ میں تو روک رہا ہوں، میں تو نہیں ایسا. اگر اس طرح سے کوئی شخص کرتا ہے تو وہ بہت بڑا جرم ہے جو کفر سے بھی بڑھ جایا کرتا ہے. اس لیے ان احتیاطوں کو پیش نظر رکھیں، کیونکہ نیکی کا مضمون احتیاط کے تقاضے چاہتا ہے، تقاضے رکھتا ہے، اور ان تقاضوں کا مثبت جواب ہمیں دینا ہوگا. بہت باریک محنت کا مضمون ہے، باریک نظر کا مضمون ہے. اس لیے میں امید رکھتا ہوں جماعت احمدیہ ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حق ادا کرنے کی کوشش کرے گی. اس کے ساتھ جیسا کہ میں بیان کیا، اس کی اصلاح لازم ہے. جب بھی ایک شخص کہتا ہے یہ کام نہ کرو، تو اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو اسے خود بخود بتائے گا کہ تم کس بات سے روک رہے ہو، تم تو یہی کام کرتے ہو. پھر اگر وہ مجبور ہے دعوت دیتے چلے جانے پر، تو اس کے اندر ایک عجز پیدا ہوگا، ایک انکساری پیدا ہوگی، ایک غم پیدا ہوگا، دعاؤں کی طرف متوجہ ہوگا. تو کہے گا اے خدا، مجھے تو نے معمور کر دیا، میں بے اختیار ہوں، میری بدیاں بھی مجھ پر قابو پائے ہوئے ہیں، تو ہی ہے جو مجھے ان سے نجات بخشے. تو اس احساس کے ساتھ نیکی کے حصول کے لیے ایک ایسی گہری تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اور دعاؤں کے ذریعے اس تڑپ کو ایک تقویت نصیب ہوتی ہے، ایک نورانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اس تڑپ میں، جس کی وجہ سے بالآخر نیکیوں کو غلبہ مل جاتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جو مثبت فوائد نصیحت کرنے والے کے لیے رکھتا ہے اور نیکی کی طرف بلانے کے لیے والے کے لیے رکھتا ہے، بدیوں سے روکنے والے کے لیے رکھتا ہے. اگر اس طریق پر آپ اس آیت کریمہ پر عمل کریں تو ایک مسلسل اصلاح کا نظام جاری ہوگا. آپ صاحب امر ہوں گے دوسروں کے لیے، تو اپنے لیے بھی صاحب امر ہوں گے، اور وہی امر کا مالک ہے جو اپنی دنیا پر بھی حکومت کرتا ہے اور غیر کی دنیا پر بھی حکومت کرتا ہے. اور غیر پر امر کی طاقت اپنے پر امر کی طاقت سے پیدا ہوتی ہے. اسی کا نام قوت قدسیہ ہے، ورنہ قوت قدسیہ کا اور کوئی مضمون نہیں ہے، کوئی مفہوم نہیں بنتا. اب جتنی سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو نیکیوں کے احکام جاری، اپنے آپ کو نیکیوں کے حکم دیں گے، اپنے وجود کو بدیوں سے روکنے کی کوشش کریں گے، جوں جوں آپ کا قدم آگے بڑھے گا، آپ میں ایک قوت قدسیہ پیدا ہوتی چلی جائے گی. پھر جب آپ غیروں کو روکیں گے اور غیروں کو بلائیں گے کسی اچھی بات کی طرف، تو آپ کی آواز میں طاقت پیدا ہو جائے گی، کسی دلیل کی محتاجی نہیں. یہ طاقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس درجہ بڑھ گئی کہ آپ کا قرب ہی نیک کر دیتا تھا. آپ کا محض تلاوت قرآن کرنا ہی اتنی بڑی طاقت پیدا کر دیتا تھا کہ کسی سمجھنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، کسی حکمت کی ضرورت نہیں رہتی تھی، اپنی ذات میں آپ زندہ کرنے والے وجود بن گئے تھے، مردوں سے زندہ کر دیتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مضمون کو آپ کے حوالے سے کھولا اور بیان فرمایا کہ یہ فرق ہے پہلے انبیاء میں، جن کے مطیع دوسرے انبیاء ہوا کرتے تھے، اور اس نبی میں جس کا مطیع آج میں ہوں. عیسیٰ نہیں کہہ سکتا، نہ اس نے کبھی کہا کہ اے موسیٰ تجھ پر سلام، تو نے مجھے زندہ کر دیا، مگر میں اپنے آقا پہ سلام بھیجتا ہوں، درود بھیجتا ہوں، دن رات کرتا ہوں، اور کہہ سکتا ہوں اور کامل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اے میرے آقا، تو نے مجھے زندہ کر دیا، اگر تو نہ ہوتا تو میں بھی نہ ہوتا. اور فرمایا یہ قوت قدسیہ 1300 سال میں بھی کمزور نہیں پڑی، آج بھی اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے جیسے اس وقت رکھتی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، اور قیامت تک یہ زندہ کرتی رہے گی. تو جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ان میں بھی درجہ بدرجہ یہ قوت آتی ہے، اور آسکتی ہے اگر ان نصائح پر عمل کیا جائے جو قرآن کریم نے پیش فرمائی اور جن کی تشریحات احادیث نبویہ میں ملتی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور یہ حدیث مسند الامام الاعظم کتاب الادب سے لی گئی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نیک باتوں کا بتانے والا ان پر عمل کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. اب دیکھیں کیسا پیارا کلام ہے, حیرت انگیز. عام طور پر لوگ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں صرف کہ جو نیک باتوں کو طرف بلاتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا گویا اس نے عمل کر لیا, حالانکہ یہ مضمون زیادہ وسیع ہے. فرمایا ہے میری امت کے نیکی کی طرف بلانے والے عمل میں بھی نیک ہوتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نیکی کی طرف بلائیں اور خود نیک نہ ہوں. اور پھر دوسرا وعدہ بھی اس میں شامل ہو گیا, تمہارے بلانے کی وجہ سے اگر نیک عمل پیدا ہوں گے تو ان کا ثواب بھی تمہیں ملے گا. تھوڑے سے کلام میں کتنے حیرت انگیز مضامین کے سمندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سبو دیا کرتے تھے. ان کتابوں میں جب دیکھیں گے تو ساتھ یعنی لکھا ہوتا ہے, یعنی عمل کرنے والے کا ثواب اس کو بھی ملے گا. اور اصل بات بھول جاتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ میری امت میں مجھ سے نیکی سیکھنے والوں میں یہ بات ناممکن ہے کہ نیکی کسی نیک عمل کی طرف بلا رہے ہیں اور اس نیک عمل کی ان کو توفیق نہ ہو. پر اس پہلو کو مد نظر رکھ کر ہم نے داعی الی اللہ بھی بننا ہے اور عامر بالمعروف اور نہی یعنی منکر بننا ہے, یعنی معروف باتوں کی طرف بلانے والا, ان کی ہدایت کرنے والا اور بدیوں سے روکنے والا. حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس وقت تک انسان کی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشاں رہتا ہے. اب اس حدیث کو میں نے عمدن یہاں رکھا ہے, حالانکہ بظاہر اس مضمون سے تعلق نہیں ہے. کسی بھائی کی حاجت روائی کرنا ایک نیکی ہے, جو کسی اور کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. بس اگر کوئی محض اللہ کی خاطر کسی کی نیکی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہو, اسے بدیوں سے روک رہا ہو اور للہ کر رہا ہو اور اس کے اندر کمزوریاں ہوں اور نیت پاک ہو, تو یہ حدیث اس کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ جب تک وہ خدا کی خاطر بھلائیوں کی تعلیم دیتا ہے اور بدیوں سے روکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھلائیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور بدیوں سے اس کو روکتا چلا جاتا ہے. اور یہ میرا ساری زندگی کا تجربہ ہے. مختلف تنظیموں میں نے کام کیا ہے, وہ کام کرنے والے جو للہ ان باتوں پر معمور ہو جایا کرتے ہیں, مقرر کر دیے جاتے ہیں, ہمیشہ ان کے اخلاق ان کے اعمال میں ترقی ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک شخص خدا ملے ہم دیا کہ کسی چھوٹے سے عہدے سے کام شروع کرے اور اس میں کمزوریاں ہوں اور اوپر تک جاتے جاتے وہ ساری کمزوریاں اسی طرح رہیں, یا خوبیاں کم ہوں اور پھر بھی کم خوبیوں کی طرح وہ اوپر بڑھتا چلا جائے, کم خوبیوں کے ساتھ ہی وہ اوپر ترقی کرتا جائے. اس کا ہر دن بدلتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کے اندر پاک اخلاق پیدا ہوتے ہیں, اس کی شخصیت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اور لازماً اگر وہ اخلاص کے ساتھ خدمت کرتا ہے تو بالآخر نیک انجام کو پہنچتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہے جو فطری تقاضوں کے طور پر بھی ہے اور غیر معمولی بیرونی مدد کے طور پر بھی آتی ہے. اور صاحب تجربہ جانتے ہیں کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی کمزوریاں دور کرنے کے لیے ایسے سامان پیدا کرتا چلا جاتا ہے کہ اچانک اس کو نصیحت آتی ہے, بعض دفعہ ٹھوکریں کھاتا ہے, بعض دفعہ محبت اور پیار کے رستے سے اس کی تربیت فرماتا ہے, مگر جب تک وہ دوسروں کی تربیت میں ہے خدا ضرور اس کی تربیت کے سامان کرتا ہے. یہ وعدہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, مسلم کتاب الذکر میں
பாப்தத்தில் இஷ்டமாய் அல்லாஹ் தலாவத்தில் குரான் வல ஜிக்ர் ஏ உன்வான் ஹை ஷரீஸ் கா. ஹஜரத் அபு ஹுரைரா ரஜி அல்லாஹ் தஆலா அன்ஹு பயான் கர்தே ஹை கி ஆ ஹஜரத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஸல்லம் நே ஃபர்மாயா ஜிஸ் ஷக்ஸ் நே கிஸி முஸ்லிமான் கி துன்யாவி பேச்சேனி ஔர் தக்லீஃப் கோ தூர் கியா அல்லாஹ் தஆலா கியாமத் கே தின் உஸ்கி பேச்சேனியோ ஔர் தக்லீஃப் கோ உஸ்ஸே தூர் கரேகா. ஜிஸ் கா மத்லப் யே ஹை கி குதா கா யே அமல் ஜிஸ் கா வாதா ஃபர்மாயா கயா ஹை வோ மஹஸ் துன்யா கி இஸ்லாஹோ ஸே தாலுக் நீ ரக்தா பல்கே இஸ் துன்யா கி ஜிந்தகி மே ஜோ பாத்தே இஸ்லாஹ் யானி தீக் ஹோனே ஸே ரஹ் பி ஜாயே ஜின்கி இஸ்லாஹ் நா பி ஹோ சகே. குதா தஆலா இத்னா அஜர் அதா ஃபர்மாதா ஹை நேகி கி தரஃப் புலானே வாலே ஔர் பதியோ ஸே ரோக்னே வாலே கோ உஸ்கி வோ பேச்சேனியா தூர் கர் தேதா ஹை ஜோ உன் அமால் கே நதீஜே மே ஹை ஜோ இஸ்லாஹ் பஜீர் நா ஹோ சகே. உன் கம்ஜோரியோ கி வஜஹ் ஸே பைதா ஹோத்தி ஹை ஜின்கி இஸ்லாஹ் நா ஹோ சகி ஜின்கோ தூர் நா கியா ஜா சகே. اللہ تعالیٰ کا اجر کا معاملہ اس دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہے اس دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہے. اس سے زیادہ عظیم نصیحت کرنے والا کب دنیا میں کسی نے دیکھا؟ ناممکن. ساری کائنات میں مصلحین پر نظر ڈال کے دیکھ لیں, محمد رسول اللہ سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم گہرائی میں اتر کر نصیحت کرنے والا, اور ایسی نصیحت کرنے والا جو کھینچ لے بڑی قوت کے ساتھ, کبھی آپ نے کہیں دنیا میں نہیں دیکھیں گے. نہ ہو سکتا تھا, نہ ہوا ہے, نہ آئندہ ہوگا. مگر آپ جو ہیں آئندہ کسی الگ ناسے کی اس لحاظ سے ضرورت نہیں کہ جو ناسے بھی اٹھے گا آپ ہی کی نصیحت لے کے اٹھے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کب اپنی طرف سے کچھ مزید اضافہ کیا؟ وہی کاروبار ہے جسے لے کر چلے ہیں اور اسی میں طاقت ہے. مگر ضرورت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو یا نصائح کو غور سے دیکھیں اور ان میں جوڑ ملائیں اور معلوم کریں کہ یہ کس مضمون سے تعلق رکھنے والی ہیں. جب آپ ان کو سمجھیں گے تو سمندر کے حیرت میں غرق ہو جائیں گے کہ کتنا عظیم ندی ہے. اور اب اصلاح کی طرف بلانے کے لیے دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ تمہارا اس سے بہتر سودا اور کیا ہو سکتا ہے. تم نیکیوں کی طرف بلا رہے ہو, خدا کی خاطر کرو. تمہاری کمزوریاں ہیں جنہیں تم دور کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری نیکیوں کی آواز میں طاقت پیدا ہو جائے, اور جو تمہاری طاقت نہیں ہے وہ آسمان سے اترے گی اور اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا. تمہاری کمزوریاں دور کرتا رہے گا اور تمہاری نصیحت پر جو نیک عمل کرے گا اس کے اجر بھی تمہیں دیتا رہے گا. اور اگر کمزوریوں سمیت تم مر گئے اور اس سفر کا بھی انجام نہیں تھا, یعنی اس کے منزل آخری منزل نہیں پہنچی تھی اور تم پہلے مر گئے, اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی ضامن ہے کہ تمہاری کمزوریوں کے نتیجے میں جو بے چینیاں اور کرب تمہیں آخرت میں ستانے تھے ان کو دور فرما دے گا. کتنا عظیم سودا ہے, کتنا عظیم شان وعدہ ہے جو ایک چھوٹی سی بات سے تعلق رکھتا ہے. خلوص نیت سے نیکی کی طرف بلائیں, خلوص نیت اور پیار کے ساتھ بدیوں سے روکنے کی کوشش کریں. اس حدیث کی آگے تفاصیل ہیں, ان کو براہ راست اس مضمون سے اگر نہ بھی باندھا جائے تو پھر بھی وہ بہت ہی گہرا اثر رکھنے والی نصیحتیں ہیں, اس لیے میں وہ ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارا جس شخص نے کسی تنگ دست کو آرام پہنچایا اس کے لیے آسانی مہیا کی, اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے آسانیاں مہیا کرے گا. اب تنگ دست کے لیے آسانی مہیا کرنا, جو شخص ایسا کرتا ہے وہ نصیب بھی تو کرتا ہے, اس لیے کلیتاً بے تعلق بات نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. مومن وہ ہیں جو کمزوروں اور مجبوروں کو صبر کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں اور آگے رحمت کی نصیحت کرتے ہیں کہ تم بھی لوگوں سے رحمت کا سلوک کرو, اور سب سے زیادہ غریبوں کی ضرورت پوری کرنے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے. اب بتا تو نہیں رہے کھل کے کہ تم سب کی نیکیوں کا اجر خدا مجھے بھی دے گا, مگر آپ کو سمجھانے کی خاطر آپ کے نفس کے حوالے سے وعدہ دے رہے ہیں کہ تم اگر کرو گے تو تمہارے دائرہ کار میں جہاں جتنی جتنی بھی نیکی پھیلے گی اللہ تو اس کا اجر دے گا, جتنے دکھ دور ہوں گے خدا تمہیں ان کا اجر دے گا. صرف فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. اب یہ جو نصیحت ہے اس کا ہمارے معاشرے سے بڑا گہرا تعلق ہے. پردہ پوشی کا مضمون بہت اہم ہے. انفرادی کمزوریاں جو ہیں ان میں پردہ پوشی کا ہی حکم ہے, لیکن وبائی کمزوریوں میں پردہ پوشی کا حکم نہ صرف یہ کہ نہیں ہے بلکہ ایک جرم بن جاتی ہے. ہر وہ معاملہ جس کا دین کی بقا سے تعلق ہو, ہر وہ معاملہ جس کا اسلامی معاشرے کی حفاظت سے تعلق ہو, اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اس معاشرے میں رخنہ ڈالنے والی ہو, جو نظام کو کمزور کرنے والی ہو, اس کے متعلق پردہ پوشی کا کہیں کوئی حکم نہیں ہے. بلکہ قرآن فرماتا ہے لازم ہے کہ وہ تم الامر لوگوں کی طرف پہنچایا کرو. جب ایسی باتیں سنو تمہارا فرض ہے کہ وہ جن کو خدا نے عقل اور فہم عطا کی ہے, جو جانتے ہیں کہ پیچھے کیا کیا محرکات کام کر رہے ہیں, جو تجزیہ کر سکتے ہیں, جو اس کی بدیوں سے جماعت کی حفاظت کر سکتے ہیں, ہمیں ان تک ضرور پہنچاؤ. اور وہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کا حکم نہیں بلکہ سب ایسوں کی طرف پہنچانے کا حکم ہے. یعنی جمع کا صیغہ ایسا استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں, اگر ایک جگہ کوئی امیر ہے اس کے چھوٹے دائرے میں بھی کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے تو پردہ پوشی کے نام پر آپ کہیں کہ اس نے کہیں بات تو ایسی کی تھی جس سے جماعت کو نقصان پہنچتا تھا, جس سے جماعت کے وقار کو ٹھوکر لگتی تھی, جس سے لوگوں کے اخلاص کو صدمہ پہنچتا تھا, مگر ہم نے دیکھو پردہ پوشی کر لی. یہ پردہ پوشی نہیں ہے, یہ بے وفائی ہے سلسلے کے اعلیٰ مفادات سے اور جماعت سے بے وفائی ہے جس کو نقصان پہنچے گا. مگر ایک شخص کمزوری کرتا ہے, چھپ کے کرتا ہے, وہ خدا کی آنکھوں سے تو چھپ نہیں سکتا, بنی نو انسان سے کم شرم تو کرتا ہے. آپ اس کی کمزوری پر اطلاع کرتے ہیں اور اس کا چرچا کر دیتے ہیں, یہ پردہ پوشی کے خلاف ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو خدا اپنی ستاری کا بدلہ تم سے بھی اٹھا لے گا. اگر خدا کی ستاری نہ رہے تو ہر ننگا ہے, ہر انسان ننگا ہے. یہ تو وہ حمام ہے جس میں سب کی نظر ہے, شیشے کا حمام ہے, ہر دیکھ لے گا اگر خدا کی طرف سے ستاری کا پردہ نہ ہو. ہر لمحہ خدا کی ستاری کے اندر چھپے ہوئے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ زندگی دنیا ہی میں جہنم بن جاتی. تو اس لیے یہ مضمون اچھی طرح سمجھ لیں, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ پوشی کا حکم دیتے ہیں تو وبا والی بیماریوں سے پردہ پوشی کا حکم نہیں دیتے. جس شخص میں وبائی بیماری ہے اور آگے پھیلا سکتا ہے, اس کی اطلاع اول الامر کو کرنا جہاں جہاں بھی وہ اول الامر ہو لازم ہے. اور جہاں اس کی ذاتی کمزوری ہے اور اس کمزوری کے علم سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان کا خطرہ ہے, ایسی صورت میں اگر کوئی پردہ دری کرتا ہے تو اپنا نقصان کرے گا, اپنی عاقبت خراب کرے گا اور قوم کو نقصان پہنچائے گا. قوم کو نقصان اس طرح پہنچتا ہے کہ ایک شخص میں, مثلا بعض جماعتوں کی طرف سے مجھے بعض لوگ لکھتے ہیں کہ فلاں امیر صاحب ہیں ان میں یہ کمزوریاں ہیں, اور ہم نے جب یہی بات کی تھی تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے, ہمارا کیا جرم ہے, سچ بول رہا ہے ہم نے. سوال یہ ہے کہ تمہارے مطلب بھی اگر سچ بولے جائیں اس طرح تو تمہارا کیا حال رہے گا, تمہاری بیوی بچوں کے متعلق ایسے سچ بولے جائیں تو تمہارا کیا حال رہے گا. اگر وہ ایسی کمزوریاں ہیں جو منظر عام پر نکلی ہیں تو پھر بھی تمہارا فرض یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ, پھر تم پر لازماً یہ فرض بن جاتا ہے کہ بالا افسران تک اس کو پہنچاؤ, تاکہ یا اس کو مل کر نصیحت کرو, اگر وہ کام نہیں کرتی تو بالا افسران تک پہنچاؤ, اگر وہاں سنوائی نہیں ہوتی تو اوپر پہنچاؤ. جہاں تک بندوں میں تمہاری رسائی ہے تمہارا فرض ہے کہ پہنچاتے چلے جاؤ, کیونکہ اب یہ کمزوری ذاتی نہیں رہی بلکہ فاشا بن گئی ہے. مگر ذاتی کمزوریوں کا جہاں تک تعلق ہے, قرآن حدیث میں پردہ پوشی کا حکم ہے. اور اللہ بھی پردہ پوشی فرماتا ہے. بس ایسے لوگ جو لوگوں کے پردے کھینچتے ہیں اللہ ان کے پردے بھی کھینچ لیا کرتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی یہی حیا کا پردہ ہے جو آپ اپنے لیے رکھتے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے بھی رکھتے ہیں, جو خدا تعالیٰ کی ستاری کا پردہ بن جائے گا. اگر اس دنیا میں آپ یہ حیا کا پردہ چاک کر دیں, نہ اپنے لیے رکھیں نہ غیر کے لیے رکھیں, تو قیامت کے دن بھی آپ کے لیے کوئی ستاری کا پردہ آپ کو آپ کی بلیوں کو ڈھانپنے کے لیے نہیں اترے گا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حوالہ دیا ہے, جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حیرت کرتے کوئی اپنی طرف سے بنانے والا جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے روشنی نہ اتری ہو, اس قسم کی باتیں نہیں کیا کرتا. وہ سودے نقد نقد سودے کی باتیں کرے گا. وہ کہے گا تم پردہ پوشی کرو, تمہاری بھی پردہ پوشی ہوگی. لیکن آخرت کا حوالہ دے کر اس مضمون کو بہت وسعت دے دی ہے. فرمایا اس دنیا کی پردہ پوشی نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا اتنا, مگر اس بھری دنیا میں جو پردہ دری ہو رہی ہو جبکہ اگلے پچھلے سب جمع ہوں, اور وہ کیسے ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے, ورنہ ہماری محدود عقل میں ان صلاحیتوں کا تصور ہی نہیں کہ آغاز سے لے کر انجام تک کے انسان اکٹھے ہوں اور ان کی باتوں پہ کہیں پردے ڈالے جا رہے ہیں, کہیں پردہ دری ہو رہی ہے, اور ہر انسان سمجھ رہا ہے. یہ وہ مضمون ہے جو صلاحیتوں کے تیز ہونے سے تعلق رکھتا ہے, حسیات کے دائروں کے پھیلنے سے تعلق رکھتا ہے. اور قرآن کریم یہی وعدے فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں ایسی تیز حصے پہ عطا کی جائیں گی کہ جن باتوں کا تم پہلے کوئی شعور نہیں رکھتے تھے وہ شعور تمہیں نصیب ہو جائے گا. بس ہوگا ضرور جو بات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لازماً ہو کر رہنے والی بات ہے. بس ڈراتے ہیں کہ تم آخرت کی پردہ دری سے ڈرو, یہاں اگر تم اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرو گے تو یاد رکھو قیامت کے دن یا قیامت کے بعد جب آخری حساب فہمی ہوگی اللہ تعالیٰ تم سے بھی پردہ پوشی کا سلوک فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد پر تیار رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے تیار ہو. اب ان سب باتوں میں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا وتواسو کا مضمون داخل ہے, اس لیے آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ بے تعلق باتیں ہیں, کلیتاً بے تعلق نہیں ہیں. مومن وہ ہے جو نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے, نیکیوں میں ایک دوسرے کا مددگار بنتا ہے, اور یہ دونوں باتیں اکٹھی ہو کر وتواسو بالصبر وتواسو بالمرحمہ کی نصیحت بن جاتی ہیں. بس بظاہر یہاں تعاون کی بات ہو رہی ہے, اپنے بھائی سے تعاون کرو, اس کی ضرورتیں پوری کرو, اس کی پردہ پوشی کرو, اس کے حوائج جتنے بھی ہیں وہ پورا کرتے ہوئے تمہیں تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو تکلیف اٹھاؤ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا نصیحت سے تعلق نہیں, مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو کام تم نیک کرتے ہو اس کی نصیحت بھی کیا کرو, غریبوں سے ہمدردی کرو تو ہمدردی کی نصیحت بھی کیا کرو. بس اس مضمون کا نصیحت کے ساتھ از خود تعلق قائم ہو جاتا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اب علم کی تلاش کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم دو ہی علموں کی باتیں کر رہا ہے, ایک روحانی علم ہے اور ایک جسمانی علم جو خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا کی سیر سے تعلق رکھتا ہے, قانون قدرت. اور یہ دونوں وہ باتیں ہیں جو بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے لازم ہیں. صاحب علم ہی ہے جو حقیقی خدمت کر سکتا ہے. دنیا میں جتنی بڑی بڑی خدمتیں ہوئی ہیں جن کو آپ سائنس کے ذریعے خدمت کہہ سکتے ہیں ان کا علم سے تعلق ہے. تو میں چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنا اگرچہ اچھی بات ہے مگر اس کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا. جتنی دنیا میں بڑی صاحب علم قومیں ہیں انہوں نے دیکھیں بیماریوں کے تعلق میں اور حوادث سے زمانہ کے تعلق میں, روزمرہ کی ضرورتوں کے تعلق میں کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر لیں اور تمام بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچا ہے. کوئی بھی ایسی ایجاد نہیں جو بے علم ہو، علم کے بغیر ہو گئی ہو. اور اتنے وسیع فوائد ہیں کہ آج ہم اس دنیا میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم انسان کے ہاتھوں خدا نے علم کے ذریعے جو ہمیں فوائد پہنچائے ہیں وہ بھی شمار نہیں کر سکتے. یہ کاریں، یہ ہوائی جہاز، یہ نظام معیشت، یہ تمدن کی ترقی، یہ علوم کی ترویج، یہ تہذیب و تمدن کے ہمیشہ آگے بڑھتے ہوئے سفر، یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کا علوم سے تعلق ہے. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نصیحت کا دائرہ بے انتہا وسیع ہے. بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی ہمدردی کرو، اس کی ضرورتیں پوری کرو، اور اچانک علم کی بات شروع کر دی. جو علم کا سفر کرتا ہے وہ بھی بہت بڑے مرتبے کا مالک ہے. تو جو دینی علم اختیار کرتا ہے وہ روحوں کو بچانے والا ہے. اس کی نصیحت میں تب جان پڑے گی اگر علم ہوگا. اگر پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی بات اس کے لیے مضر ہے اور کون سی مفید ہے تو وہ بات کہہ کیسے سکے گا، کر سوچ کیسے سکے گا. تو آن حضور نے علم کے مضمون کو داخل کر کے بہت ہی عظیم احسان فرمایا. فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. علم خواہ کسی نوعیت کا ہو وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور جنت کا راستہ آسان کرنا براہ راست اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے درس و تدریس میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ اور اطمینان نازل کرتا ہے. اب یہ علم کے فوائد کا مضمون شروع ہو گیا. تو میں صرف مادی ضروریات پر اپنی باتوں کو محدود نہ رکھا کرو. یہ ضروریات بھی اچھی ہیں، اور ان کے ذکر سے نصیحت کا آغاز اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص کسی کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کرتا وہ روحانی ضرورتیں پوری کر ہی نہیں سکتا. یہ فطرت کے خلاف ہے. چنانچہ افریقہ میں جو میں استعمال کرتا رہا ہوں عیسائیوں کے تعلق میں نصیحت، وہ ہمیشہ کارگر ہوتی ہے. ان کو میں کہتا ہوں آج تو تم عیسائی بن کر بڑے فخر کر رہے ہو کہ تم حاکم قوموں کے دین میں ہو اور ان کے بھائی گویا کے بن گئے، اور مسلمان غریب علاقوں میں اور مشرقوں کے علاقوں میں تم دنجناتے پھرتے ہو گویا کہ مالکوں کے نمائندہ بنے ہوئے ہو. لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ تو تمہیں مملوک بنانے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے تمہاری اقتصادی آزادی چھین لی، جنہوں نے تمہاری سیاسی آزادی چھین لی. وہ تمہاری روح کو کیسے آزادی دلا سکتے ہیں؟ یہی وہ اہمیت ہے مضمون کی، جس کے پیش نظر جو معاون سے بھی روکتا ہے، معمولی روزمرہ کی چیزوں سے استعمال سے بھی روکتا ہے، اس سے خیر کی بھلا کہاں توقع ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی روحوں کو آزاد کرتا پھرے گا، ان کی روحانی ترقی کے سامان کرے گا. بس آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کا انداز بھی درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے. پہلے ان بنیادی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کے بغیر انسان اعلیٰ مضامین کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتا، اور پھر ان مضامین کا ذکر کرتے ہیں تو بے اختیار روح سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود کی آوازیں اٹھتی ہیں. دعائیں تو سوچ کر کی جاتی ہیں، مگر اگر آن حضور کے احسانات پر آپ نظر ڈالیں تو بے اختیار آپ کی روح سے آوازیں اٹھیں گی. ناممکن ہے کہ ان آوازوں کے ساتھ درد کی چیخیں شامل نہ ہوں، کیونکہ ایک مسلم کا احسان جب غلبہ کر لیتا ہے، جب چھا جاتا ہے اس کی روح پر، تو اس وقت بے اختیار ان آوازوں میں ایک درد پیدا ہو جاتا ہے، ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ آوازیں لازماً آسمان کی بلندیوں تک پہنچتی ہیں. بس آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر علم کا مضمون سکھا کر پھر درس و تدریس کی روحانی تربیت کی باتیں فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے سکینت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپے رکھتی ہے، فرشتے اسے گھیرے رکھتے ہیں جب تک وہ ان باتوں میں مصروف رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں ترقی کہاں سے کہاں تک جا پہنچی. اب ایسا شخص جو علم کو خدمت دین کے لیے، خدمت بنی نوع انسان کے اعلیٰ تقاضوں کی خاطر استعمال کرے. فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں اس کا ذکر کرتا ہے. اس دنیا میں آپ باتیں کر رہے ہیں نیکی کی اور آپ کا ذکر اوپر کی مجلسوں میں چل رہا ہے. غالب تو کہتا ہے گرچہ ہے کس کس برائی سے ولے بائی ہما, ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. برائی کے باوجود اگرچہ برائی ذکر ہے, مجھے اسی پر خوشی ہے کہ میرا ذکر اس محفل میں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ان محافل کے رازوں رازدان تھے, رازدان ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا بھلائی سے ذکر چلے گا اور اللہ اپنے مقربین میں تمہارا پیار سے ذکر کرے گا. جو شخص عمل میں سست رہے اس کا نسب اور خاندان اس کو تیز نہیں کر بنا سکتا, یعنی وہ خاندانی بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکے گا. اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہر شخص کے لیے برابر یکساں مہیا ہیں, اور حسب نسب کا اس کا کوئی بھی دور سے بھی تعلق نہیں, قومیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. سب کے لیے دعوت عام ہے, تو اس پر عمل کرو اور یہ ساری بلندیوں کے وعدے جو تم سے کیے گئے ہیں, یہ سب رفتیں جن کے تمہیں وعدے دیے جا رہے ہیں تمہیں عطا کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.